نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستو، آپ بہت بہت مبارک اور مستحق ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اس سلسلے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہر ادارہ جو ہے اس کے کوئی قاعدے، کوئی اصول، ضابطے ہوتے ہیں. اسی طرح جو اس راستے میں بیعت ہونا ہے، اس کا مطلب مشائخ نے بہت دفعہ اپنے بیان میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بیعت کا مطلب ہے بک جانا، اپنی مرضی کو ختم کر دینا اور شیخ کی مرضی میں ڈھال لینا. جو شیخ چاہتے ہیں وہ کرنا، جو اپنا دل چاہتا ہے وہ نہ کرنا. اور اس کو اگر زیادہ بڑے نقشے پہ دیکھا جائے، اس کو وسیع تر معنی میں سمجھا جائے، تو وہ یہ ہے کہ ہم سے مشائخ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان پہ عمل کریں، اور جو انہوں نے منکرات فرمائے ہیں ان سے رک جائیں. اور یہ چیز حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے. تو آپ نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، اب چیزیں سہل ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اس ایک سلسلے میں آ گئے جسے انگریزی میں چین کہتے ہیں. اب آپ اس زنجیر کا حصہ ہیں جو شیخ کے سینے سے سرکار وسلم کے سینے اخر تک مل رہی ہے. اب اس میں جو پہلی چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کا خلاصہ یہ ہے، سر کے مکان اپنے حرام. اور اس میں سچ بولنا اور جھوٹ سے اپنی زبان کو بچانا. اور آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر غلطی سے جھوٹ بولا جائے تو کھلی کر لیں فوراً، تاکہ اس کے اثرات دل تک نہ جائیں. اور دوسرا جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ عقل حلال، حلال کمانا بھی، حلال کھانا بھی. حلال کھانے کو ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ذبح کی ہوئی چیز. حلال کھانے سے ہم لوگ اس زمانے میں متعارف نہیں ہیں. ہم نے اپنی ملازمت کرنا تو اپنے اوقات کو پورے کرنا، اپنا کاروبار کرنا تو سودے کو پورا توڑنا، یہ دوستوں چیزیں یہاں بڑی آسان لگتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہمیں منافع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی اس پہ سخت پکڑ. اس لیے بزرگ ان چیزوں کی تاکید کرتے ہیں کہ باقی باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ سب فائدہ اس وقت دیں گی جب یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک جھوٹ سے بچنا اور ایک حرام سے بچنا، اور ایک سچ پہ چلنا اور ہمیشہ حلال کمانا اور حلال کھانا. یہ تو مختصر تعارف ہے، باقی اس کی فروعات ہیں، تفصیلات ہیں. اور دوسرے جو ذکر آپ نے آج صبح کیا ہے، شام میں کرتے ہیں، اسے جو ذکر خفی کہتے ہیں، اس پہ دوام اختیار کرنا. اس کو صبح اور شام کے اوقات کو کسی قیمت پہ آپ نے چھوڑنا نہیں. اور جتنی عبادات، جتنی ریاضات ہم کریں گے، وہ سب مل کے ان دو وقت کے ذکر کا متبادل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے ہم پہ چیزیں عائد کی ہیں ان کی ہمیں چھٹی ہو گئی ہے. وہ کوشش ہم نے اپنی جگہ بدستور کرنی ہے کہ نماز ہم پڑھیں تو تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی کوشش کریں، باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے تمام وقت میں سے جتنا وقت زیادہ سے زیادہ ہو باوضو گزاریں، اور کم از کم چاہے ایک رکوع پڑھیں چاہے دو رکوع پڑھیں، دن میں اپنے گھر کے اندر آواز بلند جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا شعار بنا دیں. کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ ذکر ہے جو اللہ رب العزت سے براہ راست نازل ہوا ہے سرکار وسلم کے قلب اطہر پر، اور انہوں نے اس کو ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ہمیں عطا فرما دیا. تو یہ رہتی دنیا تک کام آنے والی چیز ہے، جس کو جتنا زیادہ حصہ پڑھنے کا موقع ملے اتنا اچھا ہے. اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائے، اپنے گھروں کے اندر بآواز بلند پڑھنے کی عادت بنائے. باقی چار اذکار ہیں ہمارے سلسلے میں. پہلا جو ہے وہ ذکر لسانی استغفار ہے. استغفار، استغفر اللہ کہنا بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی وکلی ذنبی واتوب الیہ استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہنا بھی استغفار ہے. تو آپ کو جس طرح آسانی ہو، جو سہولت ہو، پڑھیں، لیکن کم از کم ایک تسبیح روزانہ مکمل کریں، یعنی 100 دفعہ. اور اس کا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر 20 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک دن میں ایک تسبیح پوری کرنے کا موقع مل جائے گا. اور استغفار ان خزانوں میں سے خزانہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ خود سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے استغفار کرو، اور اس کے نتیجے میں تمہیں رزق بھی دوں گا، بارشیں بھی دوں گا، روزی بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا. تو کیا چیزیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ استغفار کے نتیجے میں عطا فرما دیتے ہیں. اور استغفار جاروب ہے، جاروب کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو. یہ دل کو صاف کرتا ہے ان گناہوں سے، ان غلاستوں سے جو ہم نے کی ہیں. آپ جتنی مرضی توبہ نکالیں، وہ فائدہ اس وقت دے گی جب اس کو استحضار قلبی سے نکالیں. یعنی دل کی گہرائی سے جب تک کوئی توبہ نہیں نکالی جائے گی، استغفار نہیں کی جائے گی، اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. جو دوسرے گناہ ہیں وہ ہمارے اعمال کرنے سے، ذکر کرنے سے چھوٹے موٹے گناہ دھلتے رہتے ہیں، لیکن ہم سے کبیرہ گناہ بھی بڑے ہو رہے ہیں. آج کل کوئی کلمہ ایسا کفر کا منہ سے نکل جاتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. اس کی توبہ جب تک نہیں نکالیں گے فائدہ نہیں ہوگا. وہ یہ توبہ ہی ہے جو ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی انہیں کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ توبہ بھی شامل ہے. تو اسی طرح یہ جب آپ استغفار پڑھیں گے، یہ پہلی تسبیح ہے. دوسری تسبیح جو ہے وہ درود شریف. درود شریف بہترین تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کم از کم درود ہے. سرکار اسلام کا نام مبارک آ جائے تو یہ واجب ہے کہ آدمی درود پڑھے. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی یکسو ہو، کسی جگہ بیٹھا ہو، حالت قرار میں ہو اور باوضو ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے وہ درود شریف پیش کرے. درود ابراہیم سب سے بہترین ہے. اس کے بعد کتنے درود ہیں جن کی فضیلتیں ہیں، جز اللہ عنہ محمد اما ہوا آل، یہ بھی درود ہے. اللہ مصلی علی محمد النبی علی صحابی وسلم، یہ بھی درود ہے. تو جس میں جو سہولت ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے ہمارے مشائخ کی طرف سے. لیکن 100 دفعہ کم از کم روزانہ درود شریف ضرور پڑھ لیں. اور پھر درود شریف کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. کیوں کہ آپ درود کس پہ بھیج رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کر رہے ہیں کہ سلامتی بھیج سرکار وسلم پر. تو جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کریں گے، تو پھر یہ درود جو ہے سرکار وسلم کی خدمت میں جو حدیث و بارکہ میں آتا ہے، فلاں ابن فلاں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے والدین کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یہ اتنی فضیلت والی چیز ہے، اس کا کم از کم 100 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کریں. اور اس کے بعد نفی اس بات ہے لا الہ الا اللہ، اس میں ایک تسبیح میں ایک دفعہ ملا لیں محمد رسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی روکنے والا نہیں. تمام اسباب مل کے اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مل سکتے، وہ کامیاب ہمیں نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ چاہے. ہم سمجھتے ہیں پیناڈول میں شفا ہے، ہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے میں شفا ہے. یہ ہیلے ہیں، یہ اسباب ہیں. جس طرح ہم بکری کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں، ہیلا ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ اس سبب کے اختیار کرنے کے بعد کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک ثواب سے بھر جاتا ہے. صرف ایک دفعہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اس کے گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، اس کے پاس نیکی کوئی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے بلا کے ایک پرچہ دیں گے، اور یہ پرچہ کیا ہوگا؟ جو اس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تھا کہ یہ پرچہ تو لے جا، آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، وہ مڑ مڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے گا، یہ ایک پرچہ کیا کرے گا میرے گناہوں کے ساتھ. لیکن جب وہ پرچہ رکھا جائے گا پردے میں، تو یہ ہوا منصورہ، یہ اڑنے لگیں گے اس کے اعمال، گناہوں والے اعمال سارے ایسے ہو جائیں گے جس طرح بے حیثیت تھے. یہ کلمہ اتنی طاقت والا کلمہ ہے دوستوں. تو ہمارے مشائخ چاہتے ہیں کہ ہم اسے کم از کم 5-10 تسبیحات پڑھیں روزانہ، تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت راسخ ہو، اور یہ ہماری ضروریات تھے بیت میں سے. اور دوسری یہ کلمہ ایسا ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میزان کو ہلکا کر دیتا ہے، اور آسمان سے لے کے زمین تک 800 کرسی تک جو ہے ثواب سے بھر جاتے ہیں کلمے کی طاقت سے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور کلمہ ہے جو پڑھنے کی تاکید فرمائی جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اسے ایک تسبیح میں ایک دوران لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کے مکمل فرما لیں. اور یہ تسبیح جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ وہ خزانہ ہے جس کی کنجیاں میرے رب کے پاس ہیں، جس کا ثواب معلوم ہی نہیں، بتایا ہی نہیں گیا کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کیا عطا کروانے والے ہیں. تو یہ غیب کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کے بارے میں حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان حضرت کی مجلس میں سنایا جا رہا تھا, جس میں حضرت نے فرمایا کہ جو شخص پانچ دس بھی استحضار قلبی کے ساتھ, دل کی گہرائی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ رزق بارش کی طرح برساتا ہے. ہر دوسرے بندے کا مسئلہ کیا ہے کہ میں معاشی طور پر خوشحال نہیں ہوں, آپ ادھر ادھر کیا جھانکتے ہو, اور اس رب سے مانگو جو دے کے نہیں بھولتا. ہم ان سے مانگتے ہیں جو دے کے جتاتے ہیں, ہم اس مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں جس کو وہ دے رہا ہے. ہم اس خالق کی طرف جب دیکھنا شروع کر دیں گے, جب ہم اس سے مانگنا شروع کر دیں گے, جب اس سے مانگنے کے عادی ہو جائیں گے, پھر یہ ہماری جتنی مشکلات ہیں, یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں, وہ خود بخود حل ہونے شروع ہوں گے. کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں, اور قریب ہونے کا یہ بہترین راستہ ہے. جس راستے کو آج آپ نے اختیار کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت عطا کرے. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کل حضرت ظہر امان صاحب نے بیان میں فرما رہے تھے, اس میں یہ پہلی چیز عقیدت ہے, اور دوسری چیز محبت ہے, اور تیسری چیز جو ہے وہ اطاعت ہے. عقیدت بھی ہمیں بہت ہے اس سلسلے کے ساتھ, ہمیں جو ہے وہ محبت بھی بہت ہے, لیکن اطاعت جب آتی ہے نا, یہ کھڑے کو چھوٹے سے جدا کر دوستوں پھر طبیعت پہ بڑی گراں گزرتی ہے بات. تو وہ کہیں گے جب مشاہ کی یہ کرو نہیں, اس میں یہ دقتیں ہیں, مثلا ہمیں اجتماعات میں بلاتے ہیں, ہمیں ہزار مجبوریاں درپیش ہوتی ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ مشتبہ آنا ہوگا, کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے گی, کسی کو ٹانگ ٹوٹ جائے گی, کسی کو بیماری لاحق ہو جائے گی. کیا ہماری ملازمتوں میں, ہمارے کاروبار میں یہ دقتیں پیش آتی ہیں تو میں نے پسے پشت نہیں ڈال دیتے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نیک لوگ آپ کو بلا رہے ہوں تو لپک کے پہنچیں, ان اجتماعات کو اپنے اوپر لازم سمجھیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک طرح کا ریفریشر کورس ہے. وہ ہم چیزیں جو بھول رہے ہوتے ہیں ہمیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی نئے پرانے کی تمیز نہیں ہے. مجھے اگر 40 سال گزر چکے ہیں تو مجھے کوئی چھٹی نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. مکتب عشق کا مسکور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب ناشتہ فرمائیں, دعا کر لیتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. ربنا اننا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ربنا لا تذرنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا ميتا الا رحمت ولا مريضا الا شفيت ولا دارا الا هديت ولا دينا الا قضيت ولا حالا نصرت ولا قضيت يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اخزر من خزر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين وتوفنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.